أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين، والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله وأهل بيته وأسرته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سورہ آل عمران کی یہ آیت، جو اگرچہ ہر دور اور ہر زمانے کے مومن کو مسلسل پڑھنے کے لیے تعلیم کی گئی، لیکن جیسا کہ کل رات کی مجلس میں بیان ہوا کہ اس آیت کا سب سے اہم اور سب سے ضروری اطلاق آخری زمانے کے ان صاحبان ایمان کے لیے کہ جن مومنین کرام کا دور ظہور امام سے بالکل ملا ہوا، اور وہ مومنین اور مومنات جو اس اعتبار سے خوش قسمت ہوں گے کہ انہیں اپنے زمانے کے امام کی حکومت نصیب ہونے والی، مگر اس اعتبار سے پوری اسلامک ہسٹری سے سب سے زیادہ مشکل پیریڈ کے مومن ہوں گے کہ ظہور امام کے فوراً بعد ایک اتنی بڑی تبدیلی آنے والی کہ جو امام کا انتظار کر رہے تھے ان کی ایک بہت بڑی تعداد امام کی دشمن بننے والی، اور جو غیبت میں امام کے دشمن تھے یا امام کو مانتے ہی نہیں تھے ان کی ایک بہت بڑی تعداد امام کے لشکر میں شامل ہونے والی. تو وہ دور وہ پیریڈ وہ زمانہ جسے آخری زمانہ کہیے، اور وہ لوگ جو جسٹ آفٹر ظہور اس دنیا میں ہوں گے، یہ والی دعا کہ اے خدا، ایک بار ہدایت پانے کے بعد ہم دوبارہ گمراہ نہ ہونے پائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس آیت اور اس دعا کی سب سے زیادہ ضرورت انہی لوگوں کو ہے. اور جس حوالے سے کل ہماری گفتگو شروع ہوئی کہ کربلا کا واقعہ یا 61 ہجری، وہ بھی تاریخ اسلام کا اس اعتبار سے ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ کثیر تعداد میں لوگ ایسے جو دل سے تو امام کے ساتھ ہیں، مگر اتنا حوصلہ، اتنی ہمت، اتنا کریج نہیں رکھتے کہ لشکر امام میں شامل ہو کے وہ قربانیاں دے سکیں. یا اسلامک ہسٹری میں کربلا کا واقعہ ایسا تھا، اور یا پھر آنے والے امام کے ظہور سے جسٹ بیفور اور جسٹ آفٹر کا زمانہ ایسا ہوگا. لیکن اس سے پہلے کہ آپ میں اس کی بات کو مزید آگے بڑھاؤں، ایک مختصر سی گزارش یہ کہ آج کی یہ مجلس ذرا سی تاخیر سے شروع ہوئی، ورنہ ٹھیک 8 بجے مجلس شروع ہو جاتی اور 10-12 منٹ کے سوز و سلام کے بعد میرا بیان بھی شروع ہو جاتا. آج یہ مجلس جس وجہ سے ذرا سی دلے ہوئی اس کو شروع میں بیان کرنا ضروری ہے، اور شب جمعہ ہونے کی وجہ دعائے کمیل آج کی رات کا ایک اتنا اہم عمل تھا کہ جو سبب بنا اس مجلس کی ذرا سی تاخیر. یہ دعائے کمیل جو نہ صرف یہ کہ آج کی اس شب جمعہ آپ نے سنی اور پڑھی بلکہ نیکسٹ شب جمعہ اس اعتبار سے اور زیادہ اہم بن جائے گی کہ نیکسٹ شب جمعہ شب عاشور بھی ہو. اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ شب عاشور اس رات کا نام جس رات کو امام مظلوم فقط عبادت اور دعا کے عمر سعد سے مانگا تھا. جس رات یا جس رات کی مہلت امام یہی جملہ کہتا عمر سعد سے طلب کی تھی یہ مہلت کہ میرا پروردگار جانتا کہ زندگی کی کوئی رات دعا اور عبادت کے بغیر نہیں گزاری ہے, دل چاہتا کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے اس ایک رات کو اور عبادت کر لی جائے. اور عاشور کا واقعہ بھی جمعے کے دن پیش آیا, وہ شب جمعہ. اور اس سال بھی ہمیں شب جمعہ اور شب عاشور ایک ہی رات کو ملے گی. خیر وہ تو نیکسٹ شب جمعہ کی بات ہے, لیکن آج بھی چونکہ شب جمعہ اس اعتبار سے ایک بات کو اور واضح کر دیا جائے کہ یاد رکھیے کہ چاہے انسان کی عقل اسے قبول کرے کہ نہ کرے مگر دعا کو پروردگار مومن کے لیے ایک ایسا ہتھیار بنا کے دیا جو دعائے کمیل کے آخر میں بھی تذکرہ, ایک ایسا ہتھیار, ایک ایسی طاقت, ایک ایسی نور نیرو بنا کے دیا کہ آج ناممکن کام اس دعا کی طاقت سے ممکن ہو سکتی. اور یاد رکھیے کہ جب کبھی ہم کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں تب بھی ہماری زبان پر فیاضِ ایک دعا آتی ہے, اور جب کبھی ہم آنے والے امام کا تذکرہ کرتے ہیں تب بھی اجل اللہ کہہ کے ہماری زبان پہ ایک دعا جاری کرائی جاتی ہے. آج کی دنیا کچھ اتنا زیادہ مادی دنیا بن کے رہ گئی, وہ مادی دنیا جس کا تعلق فقط ڈالر اور پاؤنڈ اور پیسے کمانے سے نہیں بلکہ اس سے بھی کہ اسی کو طاقتور سمجھا جائے گا جس کے پاس بہترین ویپنز اور ہتھیار ہوں گے, اسی کو طاقتور سمجھا جائے گا کہ جس کے پاس ویل ٹرینڈ آرمی ہوگی, اسی کو طاقتور سمجھا جائے گا کہ جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگا. دو دن جن مومنین نے میری مجلس سنی میں نے عرض کیا کہ دعا کے ساتھ کوشش ضروری ہے, مگر خود مجھے بعد میں ایسا امپریشن ملا کہ شاید میری مجلس پر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال نہ بیٹھ گیا ہو کہ دعا کی طاقت سے انکار کیا جا رہا. آج کی یہ شب جمعہ ابتدائی مجلس میں میں اس لیے آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پہلی مجلس سے جو ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سال میں حالات کتنے چینج ہو گئے اور ایک سال میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اب یہ جو حالات چینج ہوئے اگر اوور آل مسلمانوں کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ حالات ورس ہوئے, مگر میں صرف اور صرف اپنے ملک پاکستان یا اپنے شہر کراچی کے حوالے سے ایک بات عرض کر رہا ہوں, اور وہ یہ کہ لاسٹ ایئر جب یہ ایام عزاد شہر کراچی میں آئے تھے تو ظاہری اعتبار سے صاحبان ایمان اپنے آپ کو اتنا کمزور اور ویک محسوس کر رہے تھے کہ ان کو یہی لگ رہا کہ چاروں طرف طاقت الارض و منعت السماء, مجھے دعائے امام زمانہ واقعا اس کا یہ جملہ کراچی والوں کی روزانہ کی کہانی بن گیا کہ زمین تنگ ہو گئی, آسمان بند ہو گیا, ایسا لگ رہا تھا کہ ذرہ ذرہ ہمارا دشمن ہو چکا. کھلم کھلا ہماری حکومت یہ اعلان کر چکی کہ ہم آپ کو کسی قسم کا کوئی پروٹیکشن نہیں دے سکتے. جس طرف نگاہ ڈالی, جس طرف آپ جا کے دیکھیں, ہر طرف یہی ایک منظر تھا کہ آج کتنے آدمی اس علاقے میں شہید کیے گئے, کل وہ آدمی اس علاقے میں شہید کیا گیا. کوئی مومن ایسا نہ تھا کہ جب وہ صبح کو گھر سے نکلتا تھا تو اسے یہ اطمینان ہوتا ہو کہ میں شام کو خیریت کے ساتھ واپس آ جاؤں گا. آپ حضرات ایک پرسکون اور پروٹیکٹڈ ماحول میں بیٹھ کر سوچ بھی نہیں سکتے کہ لاسٹ ایئر پاکستان اور خاص طور پر شہر کراچی کے مومنین کرام پہ کیا گزر رہی ہے. روز ہر آنے والا دن ایک نئی قیامت لے کے آ رہا تھا. لیکن اس وقت اور ان حالات میں جب ظاہری اعتبار سے مادی اعتبار سے کوئی امکان نہیں تھا صاحبان ایمان کے تحفظ کا, ہر اعتبار سے وہ کمزور بنا دیے گئے تھے, چاہے آپ اسلحے کی بات کریں, چاہے آپ ٹریننگ کی بات کریں, چاہے آپ پلاننگ کی بات کریں, چاہے آپ بیکنگ کی بات کریں, چاہے آپ حکومتوں کے نظام کی بات کریں, ہر طرف سے اتنے کمزور بنا دیے گئے تھے. مگر اس وقت ایک ہی پیغام وہاں بار بار دیا گیا, اور وہ لوگ جو لاجک ریزننگ اور عقل پہ بہت زیادہ زور دیتے وہ اس وقت اس میسج کو سن کے ہنسا کرتے, مذاق اڑایا کرتے, اور جو ہمارے یہاں اس حوالے سے کچھ جوک چلتے ہیں انہی جوک کا سلسلہ. میسج کیا دیا جا رہا تھا کہ دیکھو جب واقعا یہ وقت آ جائے کہ ذاقت الارض و بنیت السماء, جب ہر طرف سے راستے بند ہو جائے, جب ایسا لگے کہ اس وقت دنیا میں کوئی تمہیں پروٹیکشن دینے والا نہیں ہے, اس وقت تمہارا واحد سہارا دعا, دعا کو فراموش نہ کرنا, دعا کو مانگنا اور یقین کے ساتھ مانگنا, یہ خیال نہ کرنا کہ اب ایسے موقع پہ دعا کیا کرے گی کہ جب حکومت ہمارے مخالف کے ساتھ ہے, اسلحہ اس کے پاس ہے, بیکنگ اس کی ہو رہی ہے, ساری دنیا اس کی تائید کر رہی ہے, اس وقت دعا کیا کرے گی, یہ دل میں خیال نہ آنے پائے. مگر جس وقت ممبروں سے یہ میسج دیا جا رہا تھا, مجلسوں اور شب جمعہ کے اجتماعات میں یہ پیغام دیا جا رہا تھا, تو اس وقت کتنے ہی مذاق اڑانے والے اور یہی کہہ کے مذاق اڑا رہے تھے کہ ہاں بھائی آپ مولانا صاحبان اور قوم کو سلاتے رہیے, آپ ان کو دعا کی بات کرتے رہیے, کیا ایسے موقع پہ دعا کام آ سکتی. لیکن خاص طور پر وہ دو دعا جن میں سے ایک دعا تو میں نے پچھلے سال اسلامک سینٹر کی پہلی مجلس میں پڑھی, اور دوسری وہ دعا جو اپنے خاص موضوع امام زمانہ کے حوالے سے میں مسلسل پڑھتا رہتا ہوں. کراچی کے صاحبان ایمان سے پوچھئے گا, یہ دو دعا اتنا فائدہ پہنچا گیا کہ ایک سال کے اندر اتنا اینٹی کلائمیکس ہو گیا اور اس طرح سے حالات بدل گئے کہ اب پتہ چلا کہ جو لوگ واقعا جان بچانے کے لیے صاحبان ایمان جس طرح گھروں میں بیٹھنے پہ مجبور تھے, ہجرت کرنے پہ مجبور تھے, منہ چھپانے پہ مجبور تھے, حالات اس طرح سے بدلے, اس طرح سے بدلے کہ پتہ چلا کہ ہمارا مخالف, ہمارا دشمن, چاہے کوئی بھی ریزن, ہمیں معلوم کہ حکومت نے نہ اس وقت ہمیں کوئی پروٹیکشن دیا نہ آج کوئی پروٹیکشن دے رہی, ہمیں یہ بھی پتا کہ اکثریت حکومت کے اندر ان افراد کی ہے جن کی دلی ہمدردیاں ہمارے دشمن کے ساتھ تھیں اور ہیں, مگر دنیا کے حالات میں ایسی تبدیلی آئی کہ آج جان ان کو بچانا پڑ رہی, آج بھاگتے وہ پھر رہے, آج فرار ہوئے اختیار کرتے پھر رہے, آج منہ انہیں چھپانا پڑ رہا, اور الحمدللہ جا کے دیکھیں کہ ایک مرتبہ پھر کس انداز اور شان و شوکت کے ساتھ صاحبان ایمان کی وہ تمام ایکٹیویٹیز واپس آ چکی, چاہے کوئی مانے اور چاہے نہ مانے, مگر اس کے پیچھے وہ دو چیزوں کا سب سے زیادہ دخل ہے, ایک دعا تھا اور ایک جو لاسٹ ایئر میری یہاں کی مجالس کا موضوع تھا کہ ہم کتنے ہی زیادہ مظلوم کیوں نہ بنا دیے جائیں اور دنیا ہماری کتنی ہی دشمن کیوں نہ ہو جائے, مگر لاوارث نہیں ہے ہمارا, کوئی وارث ہے ہمارا, کوئی سرپرست ہے ہمارا, کوئی ولی ہے ہماری, کوئی حفاظت کرنے والا ہے. چنانچہ ان دو چیزوں نے ایک سال کے اندر اندر جہاں ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے حالات کو خراب کیا, وہاں پہ پاکستان اور خاص طور پر کراچی کے صاحبان ایمان اس وقت کتنے اطمینان اور چین کی زندگی گزار رہے, ہو سکتا کہ یہ ٹیمپریری پیریڈ ہو, اس لیے کہ روایتوں مسلسل یہ میسج مل رہا کہ آخری زمانہ جتنا آگے بڑھے گا مومن کے لیے پرابلم بڑھتے چلے جائیں گے, لیکن ایٹ لیسٹ اس سال ہم نے یہ دیکھا کہ واقعا دعا کی طاقت کسے کہتے ہیں, واقعا امام زمانہ کی تائید کسے کہتے ہیں. وہ دو دعائیں جن میں سے ایک میں نے پچھلے سال یہ کہہ کر آپ کے سامنے پیش کی تھی, یہ عجیب بات یہ کہ ہمارے یہاں اس پہلی دعا کو ہر آدمی پڑھتا ہے مگر دعا سمجھ کے کوئی نہیں پڑھتا, یعنی شہزادی کی تصدیق, جو اپنی جگہ ہر نماز کے بعد ایک مستحب عمل تو ہے مگر جان اور مال کی سلامتی کے لیے ایک دعا بھی ہے جس کی تفصیل پچھلے سال آ چکی ہے، اسے ریپیٹ نہیں کرنا. اور دوسرا عمل جس میں واپس پاکستان کے ماحول میں ہمیں وہ فائدہ پہنچائے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ زمانے کے امام کی بتائی ہوئی وہ نصیحت جو اتنا مشہور واقعہ کہ میں خالی ایک اشارہ کر دوں گا تو کافی، مگر یہ اشارہ اس لیے ضروری کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر ایک ٹیمپریری ریلیف کا پیریڈ ملا مگر حالات یہ بتا رہی کہ مسلمانوں کے لیے سختیاں، مسلمانوں کے پرابلم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اس لیے یہ لندن کے صاحبان ایمان کے لیے بھی اتنا ہی اہم عمل بننے والا جتنا کراچی کے مومنین اس سے بینیفٹ اٹھا چکے. اور وہ سید رشدی کا وہ واقعہ کہ جب ایک ایسے علاقے مصیبت اور پریشانی میں گھر گئے تھے جس علاقے وہ دشمنان اسلام رہتے تھے کہ جن کے عقیدے میں ایک مسلمان کو قتل کرنا جنت حاصل کرنے کے برابر تھی، جو ہم نے پاکستان میں ایک مشہور فتویٰ سنا کہ اگر کوئی شخص کسی شیعہ کو قتل کرتا تو اسے 70 حجوں کا ثواب ملتا ہے اور پروردگار اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتا. جس طرح ہماری قوم وکٹم بن رہی ہے اس فتوے کا، لیکن چند سو سال پہلے بلکہ ہو سکتا ہے کہ اندرونی طور پر آج کچھ دشمنان اسلام کے پاس ایسا ہی فتویٰ ہر مسلمان کے بارے میں تھا. سید رشدی بیچارے حج پر جا رہی ہے، اگر یہ واقعہ آپ نے نہیں سنا تو آج ہی گھر جا کر مفاتیح الجنا کی انڈیکس میں سید رشدی کا واقعہ دیکھیے اور پھر اس کو پڑھیے. میں تو وقت کو بچانے کے لیے مشہور واقعے کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، خالی اس کا خلاصہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آج کی رات شب جمعہ بھی ہے اور آج کی رات ان چند راتوں میں سے ایک رات ہے جو ہمیں ایک مرتبہ غور کرنے پہ مجبور کر رہی کہ جب حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے تو ہم اس وقت اپنے پروٹیکشن کے لیے کیا چیزیں اختیار کر سکتے ہیں، جو ہمارے ہی ان بھائیوں جو پاکستان میں رہ رہے تھے سارے گزشتہ عمل کر کے دکھایا. سید رشدی دشمنان اسلام کے اس علاقے جب اس طرح سے گھر گئے اور بار بار اپنے زمانے کے امام کو یاد کر رہے تھے تو آخر میں امام آئے تو، لیکن آنے کے بعد امام نے 3 کنڈیشنز بتائی کہ اگر تم ان 3 باتوں پہ عمل کرو گے تو تب ہم تمہاری مدد کریں گے اور یقینی موت سے بھی تمہیں بچا لیں گے. جن میں سے ایک نماز شب جس کا تذکرہ کل آ گیا تھا، ہلکا سا تذکرہ آیا تھا کہ 34 ٹائم کے اہدنا صراط المستقیم کے ریفرنس، دوسرا زیارت عاشورہ اور تیسرا زیارت جامعہ. یہ 3 خاص عمل زمانے کے امام نے اپنے ان ماننے والوں کو تعلیم دیے جو ایسے علاقے میں گھر جائیں کہ جہاں ان کی جان خطرے میں ہو اور وہ امام سے مدد مانگ رہے ہیں. چنانچہ آپ دریافت کیجیے کراچی کے صاحبان امام تسبیح جناب زہرا اور زیارت عاشورہ. جب سے قوم کی اکثریت میں 100% لوگ تو کہیں بھی کسی بات سے عمل نہیں کرتی، لیکن قوم کی اکثریت نے اس سے عمل کیا تو ان دو دعاؤں نے کیسا حالات کو بدلا، اور جو چیز سمجھ میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنے جلدی اتنی اچھی چینج آ سکتی ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آئی. مگر اے صاحبان ایمان، یہ خیال مت کیجیے گا کہ وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے ایک ایسے فل کا تذکرہ ہے کہ جہاں جہالت ہے، جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، جہاں کوئی سسٹم نہیں ہے. حالات بتا رہے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک کے بہترین سسٹم رکھنے والے علاقوں میں بھی مسلمانوں پہ سخت زمانہ آنے والا ہے اور یہ مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. ذہن میں رکھیے گا، شب جمعہ کو استعمال کرنا ہے، دعا کو استعمال کرنا ہے، اور پھر آخر میں اپنے زمانے کے امام کی ایک فریاد آپ تک پہنچاؤں اور جو موضوع چل رہا اس موضوع کو پھر آج اگلی منزل پہ لے کے جاؤں. زمانے کے امام کی یہ فریاد شب جمعہ ہی کے ریفرنس سے، ایک تو آپ نے جنرل بات سنی کہ ہر مومن اور مومنہ اگر اپنے اور اپنے گھر والوں کی سلامتی چاہیے تو کیا وہ عمل ہے جو ہمارا تجربہ اور ابھی تازہ ترین تجربہ، مگر اسی شب جمعہ کیونکہ نیکسٹ شب جمعہ شب عاشور ہوگا اور ہمارے پاس اس قسم کے ٹاپکس کی ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہوگا. تو آج اس بات کو آپ کے سامنے پیش کر دوں. زمانے کا امام ایک فریاد کر رہا ہے اپنے ماننے والوں سے. امام ان سے فریاد نہیں کر رہے جو امام کو مانتے ہی نہیں, نہیں فریاد ان سے کر رہے کہ تم تو مجھے مانتے ہو نا, تم تو میرا انتظار کرتے ہو نا, تم تو اٹھتے بیٹھتے میرا تذکرہ کرتے رہتے ہو نا, مگر یہ کیسا ماننا اس زمانے کا امام کہہ رہا. اور کس واقعے میں کہہ رہے ہیں؟ وہ مشہور واقعہ, وہ بھی میں نے بہت پڑھا ہے لیکن اسلامک سینٹر کے ممبر سے نہیں, اس لیے خلاصتاً سن لی. مقدس اردبیل تاریخ شیعہ کے ایک انتہائی اہم مرجع, اور اکثر میں یہ تذکرہ کرتا رہتا ہوں کہ اگر تاریخ شیعہ کے پہلے مرجع سے لے کے آج کے مرجع تک تقریباً ہمارے ہر مرجع زمانے کے امام کی زیارت کا موقع ملا, لیکن مقدس اردبیل اور سید مہدی فخر العلوم یہ دو مرجع ایسے جن کا واقعہ باقی مراجع سے ذرا سا مختلف. زیارت امام شیخ صدوق کو نصیب ہوئی, شیخ مفید کو نصیب ہوئی, سید مرتضیٰ کے واقعات, شیخ طوسی کے واقعات, ابن ادریس کے حالات میں لکھا, علامہ ہلی کا واقعہ, فخر المحققین کے بارے میں کہا جاتا, شہید اول اور شہید ثانی کے حالات میں درج, علامہ مجلسی سے لے کے حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ تک پوری تاریخ تشیع. کوئی مشہور مرجع ایسا نہیں جسے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی انداز سے اس غیبت میں بھی اپنے زمانے کے امام کی زیارت نہ ملی. مگر مقدس سے اردبیل اور دیگر مراجع میں فرق کہ دیگر مراجع جب امام چاہتے تب ان کو زیارت کراتے تھے, اور مقدس اردبیلی کے حالات میں لکھا کہ یہ وہ عظیم عالم تھے کہ جب یہ خود سے جاتے تھے تو خدمت امام میں پہنچ جایا کرتے تھے. مگر پہلا واقعہ غالباً یہ والا کہ مقدس اردبیلی نجف اشرف بحیثیت مرجع جہان تشیع زندگی گزار رہی اور ان کے قریب ترین شاگرد امیر علام یہ نقل کرتی کہ ایک شب جمعہ تھی, میں روضہ امیر المومنین میں عبادت کے لیے تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے محترم استاد مقدس اردبیل حرم میں داخل ہوئے, ذہن سے گزر کے روضے کی عمارت تک گئے. روضہ تو رات کو بند ہوتا مگر دروازہ کھلا, میرے استاد روضے میں داخل ہوئے, اور عجیب بات یہ تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہاں کوئی شخص اور موجود ہے, اس لیے کہ میرے کان باتیں کرنے کی آواز آنے لگی, مونولوگ نہیں ڈائیلاگ, میرا استاد بھی بول رہا اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کی آواز آ رہی. یہ کون؟ روزہ جب رات کو بند کیا جاتا, حرم کے گیٹ جب بند کیے جاتے تو اچھی طرح سے چیک کر لیا جاتا ہے کہ کوئی اندر تو نہیں, مگر ابھی میں اسی پریشانی کے عالم میں ہوں کہ اپنے استاد کو باہر آتے دیکھ, مگر یہ بھی دیکھ لی کہ ان کے چہرے پہ پریشانی کے آثار, آنکھوں میں آنسو, اور ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے فکر مند. اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ وہ روضے سے باہر آ کر نجف میں اپنے گھر کی طرف نہیں جا رہی بلکہ کوفہ شہر کی جانب جا رہی. آج تو نجف اور کوفہ دونوں آگے بڑھ کر اس طرح مل گئے کہ فرق کرنا مشکل. لیکن مہاراج 300 سال پہلے یہ دو الگ الگ شہر تھے. میں نے دیکھا وہ شہر کوفہ میں داخل ہوئے, مسجد کوفہ میں انٹر ہوئے, وہی مسجد کوفہ جہاں 19 رمضان میرے مولا کے سر پہ ضربت لگتی ہے, اس مسجد کوفہ محراب عبادت کے قریب جا کے بیٹھے, اور وہاں میری آنکھوں کے سامنے سوائے اپنے استاد کے کوئی نہیں مگر میرے کان دو آوازیں سن رہے ہیں. ایک آواز تو جانی پہچانی ہے, یہ میرے استاد کی, دوسری آواز سمجھ میں نہیں آ رہی. اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے استاد محترم آخر میں وہاں سے کھڑے ہیں, البتہ اب چہرے پہ مسکراہٹ, اور ایسا لگ رہا کہ بڑے سیٹسفائی اور خوش ہیں, اور واپس اب نجف اپنے گھر کی جانب آ رہی. کہ چلتے چلتے مسجد سہلا کے قریب مجھے کھانسی آ گئی. اب تک میں اپنے آپ کو چھپا کے چل رہا تھا لیکن ویرانہ جنگل, رات کا اندھیرا اور کھانسی کی آواز, ایک مرتبہ چونک کے میرے استاد نے مڑ کے دیکھا, اور جب میں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا تو پھر میں پورا واقعہ بھی ان کو سنایا. کہ میں کہاں سے آپ کے ساتھ چل رہا تھا اور یہاں تک پہنچا ہوں. اب میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آج رات جو کچھ میں نے دیکھا اس کا مطلب کیا. یہ ذہن میں رکھیے گا. مقدس ارد بیل نہ صرف یہ کہ اپنے علم کے اعتبار سے پوری شیعت کے مرجع قرار پائے تھے اپنے زمانے کے, بلکہ ساتھ میں تقدس و تقویٰ بھی اتنا تھا کہ ان کا لقب ہی بن گیا مقدس. فرق ہوتا, ہم جیسے جاہل آدمی کسی کو مقدس کہیں وہ تو صرف اس کے دو چار عمل کو دیکھ کر بعض اوقات بے وقوف بھی بن سکتی اور اس کو مقدس قرار دے سکتی, مگر یہ ارد بیلی وہ شخصیت ہے کہ جنہیں ہم جیسے جاہل مقدس نہیں کرتی. جب امام خمینی ان کا نام لیتے تو فرماتے مقدس ارد بیلی, جب مرحوم آیت اللہ خلی ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ارد بیلی, جب مرحوم آیت اللہ محسن الحکیم کی زبان پہ ان کا نام آتا ہے تب لکھتے ہیں مقدس ارد بیلی. جاہل کا کسی کو مقدس کہنا اور, اور اتنے بڑے بڑے علماء اور فراجے کا کسی کو مقدس کہنا. یہ لفظ مقدس میں نے اس لیے آپ کے سامنے دہرایا کہ واقعے پر کوئی شک نہ پیدا ہو. اتنی عظیم شخصیت, ان کے تقدس کے واقعات بھی اتنے سارے کہ اگر میں ذرا سی تفصیل میں چلا گیا تو آج کے مجلس کا رخ بدل جائے گا. مگر یہ خیال کرتے ہوئے کہ آج دو مومن جہاں بھی رہتے ہیں آپ دیکھیں گے ایک دوسرے سے مطمئن نظر نہیں آتے. بھائی بھائی کا حق مار کے بیٹھا, والدین اور اولاد میں اختلاف پیدا ہو رہا, اس حالات میں چھوٹا سا جملہ عرض کر دیں, یہ وہ عظیم ترین شخصیت تقدس کے بغیر واقعے پہ اعتماد پیدا نہیں ہو کہ جس کا کردار اتنا سالڈ تھا, اتنا اجلا تھا, جس کا کردار اتنا بہترین تھا کہ ایک بار یہ نجف کربلا سے نجف چلے اور اپنی سواری تھی نہیں, سواری کرائے پہ. جیسے آج کل رینٹ پہ کار ہے, پرانے زمانے میں بھی جو جانور تھے ان کے کرائے کی کمپنیاں ہوتی, جانور کرائے پہ تھے. مگر جب نجف میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ پیدل آ رہے. حج میں تو یہ مستحب کہ آدمی سواری کا پورا پورا کرایہ بھی دے اور پھر بھی پیدل حج کرے. پیدل حج اس لیے کرے کہ سوار دیا جائے, سواری کا کرایہ اس لیے دے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ثواب کے نام سے کنجوسی دل کے اندر آ جائے. تو کرایہ پورا دو تاکہ کنجوسی کا تصور ختم ہو جائے, پیدل حج کرو تاکہ وہ ثواب کا پہلو تمہیں مل جائے. مگر زیارت کے لیے روایتوں میں ایسا نہیں. لوگ حیران ہو گئے, کہا کہ اے مقدس اگر آپ کو پیدل ہی یہ سفر کرنا تھا تو سواری کرائے پہ کیوں نہیں, اور اگر سواری کرائے پہ لی تو پیدل کیوں آ رہے. جواب دیا, اگر ہمارے اور آپ کے لیے تو بہت بڑی بات, لیکن یہ مقدس کی روٹین لائف, یہ مقدس کے روزانہ کا عمل, یہ کردار. جواب کیا تھا, کہا جب کربلا سے نجف آدھے راستے پر پہنچا تو ایک مومن نے مجھے روکا اور کہا کہ میرا ایک بہت ہی ضروری اور ارجنٹ خط نجف پہنچانا. پرانا زمانہ, آج کل کی طرح کوریئر, ای میل, فیکس یہ سب تو ہے نہیں. کہا کہ یہ خط بہت ارجنٹ پہنچانا, میں خود جا نہیں سکتا ہوں, راستے میں اس لیے کھڑا ہوں کہ کوئی مسافر میرا یہ کام کر دے. آپ زحمت کریں گے؟ اب میں مومن کو منع نہیں کر سکتا, خط لے لیا. لیکن مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جب میں یہ سواری کا جانور کرائے پر لینے کے لیے اس کمپنی میں گیا تو وہاں کے مالک نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اس سواری پر کتنا وزن لے کے جائیں گے, وزن کے اعتبار سے کرایہ کم زیادہ ہوتا. میں نے اس وقت جواب دیا کہ بس جو لباس میں نے پہنا اسی کو پہن کے جانا, زیارت کر کے آ جانا. آدھے راستے میں مسئلہ پیدا ہو گیا, اگر میں یہ خط نہیں لیتا ہوں تو مومن کا دل ٹوٹے گا, جو کام میں آسانی سے کر سکتا ہوں وہ کام نہ کروں تو مومن پر ظلم کرنے والوں میں میرا شمار ہوگا, اور اگر خط لے لیتا ہوں تو سواری کے مالک کو میں نے پیمنٹ کیا یہ کہہ کر کہ جو کپڑے پہنے ہیں بس اتنا وزن جانور پر آئے گا, مزید مجھے اس جانور پہ کچھ وزن نہیں رکھنا. اب میں کیا کروں, ایک طرف مومن کا حق ہے, دوسری طرف سواری کا جو کرایہ میں نے دیا ہے اس کمپنی کا حق ہے. چنانچہ ایک ہی راستہ میرے پاس تھا, نہ ادھر ظلم ہو نہ ادھر ظلم ہو, خط بھی لے لیا, اس کے بعد سارا سفر میں نے پیدل طے کیا. یہ ساری زندگی خالی ایک مرتبہ کی بات نہیں, مقدس کی ساری زندگی یہ. ایسا شخص جس کا کردار اتنا سالڈ ہو, اب وہ یہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا, کہ اے میرے شاگرد ابھی تھوڑی دیر پہلے بس ایسے پرابلمس میرے سامنے آ گئے کہ جس کا سلوشن مجھے نہ مل سکا. اب آپ بتائیے کہ اگر کسی مسئلے کا حل مرگے وقت کے پاس نہ ہو تو اس کو ہم کہاں سے جا کے سالو کرائیں؟ مرگے تو ہماری آخری اتھارٹی ہوتا، مرگے تو علم کے اعتبار سے دنیا کی آخری شخصیت ہوتا۔ چنانچہ مقدس کہتے ہیں کہ میں چلا اور سیدھا مولا کے روضے پہ پہنچا، اس لیے کہ اس سے پہلے جب کبھی کوئی ایسا ان سالو پرابلم آتا تھا مولا ہی کے پاس جاتا تھا اور کڑی سے مجھ کو جواب ملتا تھا، لیکن آج آج جب میں مولا کے پاس گیا اور میں نے اپنا پرابلم ان کے سامنے رکھا تو ایک مرتبہ بڑے جلال کے عالم ذری سے مجھے یہ جواب ملا کہ اے احمد اردبیلی، کیا تم میرے بیٹے کی امامت کو نہیں مانتے ہو؟ میں گھبرا گیا، ہم اور آپ تو وہ کہ مرجے کو فیس کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا، کہاں یہ کہ امام وہ مرجے بھی وہاں کانپ اٹھتا۔ مقدس کہتے ہیں میرا سارا جسم کانپنے لگا، مولا کس انداز سے ڈانٹتے ہوئے مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ اے اردبیلی، کیا تم میرے بیٹے کی امامت کے قائل نہیں؟ میں گھبرا گیا، میں نے ہاتھ جوڑ، مولا جو آپ کی امامت کو مانے گا اسے آپ کے بیٹے کی امامت بھی ماننا پڑے گی، وہ میرے زمانے کے امام، بھلا میں کیسے ان کی امامت کو نیگلیکٹ کر سکتا ہوں؟ اب میرے مولا نے جلال کے عالم میں کہا، خالی مقدس سے اردبیلی سے نہیں کہا، لندن کے ان صاحبان ایمان سے بھی کہا کہ اگر تم میرے بیٹے کی امامت کو مانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ اس امامت کو ماننے کا فائدہ کیا؟ کہ آج تک تم نے میرے بیٹے سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، آج تک تم نے میرے بیٹے کو یاد نہیں کیا، آج تک تم نے میرے بیٹے کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ مقدس اردبیلی کانپتے ہوئے کہتے، مولا لیکن وہ تو غیبت کے اندر ہیں، میں ان کو کہاں جا کے تلاش کروں؟ آپ تو پھر بھی یہاں، یہ آپ کا روزہ۔ بس ایک بار مولا کا جواب آیا کہ اے احمد اردبیلی، اس وقت میرا بیٹا مسجد کوفہ میں بیٹھا، جاؤ اپنا مسئلہ بھی اس سے سالو کراؤ اور اس سوال کا جواب بھی اس سے لو کہ اگر کبھی زمانے کے امام سے کانٹیکٹ کرنا ہو تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ مقدس اردبیلی کہتی ہوں کہ اگر عام طریقے سے مولا نے مجھے بھجوایا ہوتا تو دوسری بات تھی، ڈانٹ کے بھجوایا، اظہار ناراضگی کیا، مولا مجھ سے ناراض، میرا سارا جسم کانپ رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے، میرے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی، جو تم مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اے میرے استاد، مولا کے روزے سے آنے والا تو ہر آدمی خوش اور سیٹسفائی ہوتا، آپ اتنے پریشان کیوں تھے؟ یہ ریزن تھا۔ میں چلا مسجد کوفہ میں، مجھے میرا امام مل گیا، ادھر میں نے سلام کیا، ابھی کوئی بات شروع نہیں کی، لیکن سلام کا جواب دے کر زمانے کے امام نے مسکراتے ہوئے ایک ایسا جملہ کہا جو یہ بتا رہا کہ امام کے چہرے پر بے شک مسکراہٹ مگر امام کا دل رو رہا اپنے ماننے والوں کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر۔ کیا فرماتے ہیں؟ سلام کا جواب دیا، لیکن اس کے بعد کہا، اے احمدی اردبیلی، جب تک میرے دادا نے نہیں بھجوایا خود سے میرے پاس نہیں آئے، امام کا دل زخمی ہے، امام غمگین ہے، امام رو رہے ہیں، یہ ہمارا ماننے والا، یہ ہمارا شیعہ کیسی ہماری امامت کا کلمہ پڑھ رہا ہے کہ زندگی میں کبھی یاد نہیں کرتا ہے، اپنے کسی مسئلے کو میرے سامنے پیش نہیں کرتا ہے۔ احمد اردبیلی کہتی ہوں کہ میں نے ایک مرتبہ کانپتے ہوئے کہا، اے میرے زمانے کے امام، فلا میں آپ کو اور یاد نہ کروں یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن آپ پردہ غیبت میں ہیں، خود ہی یہ بتائیے کہ اگر آپ سے رابطہ کرنا ہو تو کیسے کیا جائے؟ اس وقت ایک جواب دیا امام نے، اور یہ جواب ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ پھر میں اپنا جملہ دوہرا دوں، اے صاحبان امام، جب لاسٹ ایئر میں اسلامک سینٹر کے اس ممبر پہ تھا تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک سال میں حالات اتنے بدل جائیں گے اور مسلمانوں کے لیے کرائسس کا زمانہ اتنا سخت ہو جائے گا۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے اور آپ کے لیے کیا کیا مسئلے چھپے ہیں۔ اصول یاد رکھیے گا، اگر ابھی آپ پوری توجہ کے ساتھ اس کو نہ بھی سنیں تو جب وقت پڑے گا، جب مصیبت سر پہ آئے گی، اس وقت یہ چیزیں کام آئیں گی۔ ادھر احمد اردبیلی ہم سب کے بحاف پر زمانے کے امام سے یہ فریاد تھی کہ مولا آپ غیبت کے اندر ہیں، میں اگر آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہوں تو کیسے کروں؟ اور زمانے کے امام نے جواب دیا، سنو، خدا نے مجھے تمہارا گارجین یا پروٹیکٹر بنا کے اس دنیا میں رکھا، امام ہمارا ولی ہے، امام ہمارا سرپرست ہے، امام ہمارا وارث ہے، امام ہمارا محافظ ہے، کہا خدا نے اس دنیا میں مجھے اسی لیے رکھا ہے۔ چنانچہ جب تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے سنسیئرٹی کے ساتھ، خالی ایک فارمیلٹی کے طور پہ نہیں، خالی دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، سنسیئرٹی کے ساتھ، اب واقعہ یقین کی عالم میں مجھے پکارو، تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جہاں ہوں گا وہاں سے چل کے خود تمہارے پاس آؤں گا، ہماری مدد کرنے والا ہے کوئی، ہمیں پروٹیکشن دینے والا؟ امام ایک مرتبہ کہہ رہے کہ دل کی گہرائی سے پکارو، وہ اور ہوتے ہیں جو یہ توقع کرتے ہیں کہ تم ان کے پاس جاؤ تو وہ تمہاری مدد کریں گے، نہیں، ہم امام وقت ہیں، ہم اپنے ماننے والوں کی پریشانی کو دیکھتے ہیں، جیسے ہی اس نے ہمیں پکارا ہم کہیں پر بھی ہوں ہم چل کے اس کے پاس آتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ امام نے یہ جو ایک اصول بتایا ہے یہ خالی مصیبت و پریشانی کا نہیں ہے، نارمل لائف میں بھی کہا گیا کہ کم سے کم ایٹ لیسٹ ہر شب جمعہ اپنے زمانے کے امام کو ساری رات یاد کرو، جب کبھی آنکھ کھلے، جب کبھی مصلی پر بیٹھو، جب کبھی عبادت کا وقت آئے، فوراً یہ سوچو کہ زمانہ اتنا بگڑ گیا ہے، حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، طاقت الارض و منعت السماء، زمین تنگ ہو گئی ہے، آسمان بند ہو گیا ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ارے اب ہمارا امام کیوں نہیں آ رہا؟ آج تو شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہی تو ظہور ایمان کی رات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر شب جمعہ جب ختم ہوتی ہے، ہر شب جمعہ جب ختم ہوتی ہے تو جمعہ کی صبح کو دعائے ندبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ندبہ کیا ہے؟ ندبہ رونا، گڑگڑانا، اے میرے مولا آپ اب تک نہیں آئے، مولا اب آپ کب آئیں گے، مولا زمانہ بگڑتا جا رہا ہے، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، دعائے ندبہ، میں اس دعا کا پورا ترجمہ نہیں پڑھ رہا لیکن آپ کو یاد ہے نا، بار بار اس میں پکارا جاتا ہے، آئینہ آئینہ آئینہ، کہاں ہے میرا امام، کہاں ہے مومنوں کو عزت دینے والا، کہاں ہے کفر و نفاق کی بنیادوں کو اخاڑ پھینکنے والا، آئینہ آئینہ کہہ کے امام کو یاد کیا جاتا ہے جمعے کی صبح، ذرا سوچی کہ اصل میں تو دعائے ندبہ شب جمعہ ہونی چاہیے، آج کی رات ہے امام کو یاد کرنے کی رات، نہیں آج کی رات تو امام کو بلاؤ، لیکن اگر صبح جمعہ نمودار ہوگا، جمعہ کی صبح آ گئی اور اب تک امام نہیں آیا، اب رو، اب فریاد کر، جیسے باپ، ہو سکتا کہ لندن کے بچوں کے لیے یہ مثال ٹھیک نہ ہو، لیکن آپ آئے تو بہرحال انڈیا اور پاکستان یا اس افریقہ سے، باپ اپنے بچے سے ایک وعدہ کر کے گیا کہ میں شام کو آؤں گا تو تمہارے لیے فلاں گفٹ یا کھلونا لے کے آؤں گا، سارا دن تو بچے کی امید بندھی رہے گی، سارا دن تو بار بار وہ کہے گا کہ جلدی آ جائیں بابا، جلدی آ جائیں باپ، جلدی سے بچ جائیں باپ کے آنے کا ٹائم، جلدی آ جائیں، اور پھر وہ وقت آ گئے اور پتہ چلا کہ باپ آیا اور خالی ہاتھ آیا، اب یہ بچہ روئے گا، اب یہ ندبہ کرے گا، اب یہ گلگلائے گا، دیکھیے اگر روزانہ 5 بجے باپ کام سے واپس آتا یا 7 بجے واپس آتا، دوپہر کے 2 بجے بچہ روئے گا نہیں، ابھی انتظار، ابھی اس کو ایکسپیکٹ، ابھی وہ سوچ رہا ہے کہ میرا بابا آنے والا، 3 بجے وہ روئے گا نہیں، ہاں یہ سوچے کہ 5 جلدی سے بچ جائے، 7 جلدی سے بچ جائے، 4 بجے وہ روئے گا نہیں، روئے گا کب؟ جو ٹائم تھا وہ آ گیا، ٹائم گزر گیا اور پھر پتا چلا کہ اس کا گفٹ نہیں آیا، پھر پتا چلا اس کا کھلونا نہیں آیا، تب وہ رو رہا، شب جمعہ دعائے ندبہ نہیں، ابھی ٹائم ہے، فجر تک کسی وقت بھی امام ظاہر ہو سکتے ہیں، ابھی تو وقت دعا، ابھی تو العجل العجل کہنا ہے، لیکن جمعے کی صبح ہو گئی اور صبح کے بعد بھی 1 گھنٹہ گزر گیا، دنیا میں کہیں سے ظہور امام کی اطلاع نہ ملی، اب رونے کا وقت ہے، اب گلگلانے کا وقت ہے، مولا آپ کیوں نہیں آئے، ہماری کیا غلطی تھی جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بنی، اور ذہن میں ایک بات اور رکھیے گا کہ جب ہم دعائے ندبہ میں کل صبح امام کو یہ کہہ کے آواز دیں گے کہ کہاں ہے اہل بیت کا وارث، کہاں ہے محمد مصطفیٰ کا جانشین، کہاں ہے علی مرتضیٰ کا جانشین، کہاں ہے کفر و نفاق کا خاتمہ کرنے والا، آئینہ کہاں ہے مومنوں کو عزت دینے والا، ایک جملہ یہ بھی کہیں گے اور کہاں ہے کربلا کے خون کا انتقام لینے والا، کل صبح ہم اپنے زمانے کے امام کو جب دعائے ندبہ کی شکل میں رو رو کے بلائیں گے، رو رو کے اس لیے کہ آج رات کی دعا ہماری قبول کیوں نہ ہو, ارے آج مولا کیوں نہ آ جائے. تو جب ہم رو کے بلائیں گے تو کربلا کا حوالہ بھی دیں گے کہ مولا اگر کسی اور وجہ سے نہ سہی تو کربلا ہی کو یاد کرتے ہوئے جلدی ظاہر ہو جائیے کہ کربلا کا انتقام لینا ہے, کربلا کا بدلہ لینا ہے, روتے ہوئے اپنے امام کو پکارنا ہے. مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا, نعوذ باللہ یہ میں امام کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو ایک عام سی بات ہے. اور وہ کیا کہ اگر کبھی کسی نے آپ کو بلایا اور آپ اس کی آواز سن کے چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد آپ کو بڑا بیڈ ایکسپیرینس ہو گیا, آپ نے دیکھا کہ بلاتے وقت تو اس کا اندازی کچھ اور تھا اور جب میں وہاں پہنچ رہا ہوں تو بالکل اس کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا, بڑا بیڈ ایکسپیرینس آپ کو ہوا, بیٹر قسم کا ایکسپیرینس. دوبارہ وہ بلائے گا تو کیا آپ آسانی سے جائیں گے؟ دوبارہ وہی آدمی آپ کو کال کرے گا تو کیا آپ یس کہیں گے؟ ہرگز نہیں. ہم جیسے جاہل اور کم عقل بھی اتنی سمجھ رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر کسی نے بلایا اور اس کے بعد پراپر طریقے کے ساتھ تیاری نہیں کی تو دوبارہ ہم نہیں جاتے. یہ تو زمانے کا امام, یہ تو وہ ہے جو صاحب عقل بھی ہے صاحب علم بھی, دیکھ چکا ہے کربلا کے موقع پر بھی تو کس طرح سے بلایا جا رہا تھا. کوفے والوں نے ایک دو خط نہیں بھیجے تھے, اتنے خط بھیجے تھے کہ بوریاں بھر گئی تھیں. مگر جب ان کے خطوں کے ریپلائی میں آقا حسین جا رہے ہیں تو وہاں سے ریئیکشن کیا ہے, ایٹیٹیوڈ کیا ہے, بیہیویئر کیا ہے؟ بس یہ آج کا جملہ آنے والی 6 یا 7 مجالس کے لیے موضوع بنے گا کہ بلاتے تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے. اہل بیت اثار علم امامت سے بھی جانتے ہیں مگر یہاں تو پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہے. بس آج جب ہم اپنے زمانے کے امام کو بلا رہے ہیں, اور یاد رکھی کہ خدا نہ کرے آپ پر کراچی جیسے حالات اور واقعات پیش آئے, ایک وقت وہ آتا کہ واقعاً پھر انسان کی مجبوری بن جاتا ہے امام کو بلانا, اور کوئی راستہ ہی نہیں رہتا. خدا نہ کرے کہ کبھی آپ کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا, اس وقت اگر نہیں آئے امام تو ریزن کیا ہوگا؟ ریزن یہ ہوگا کہ امام پلٹ کے ہم سے کہیں گے بلا تو رہے ہو مگر اوپر والوں کی طرح سے نہ بلاؤ, اس طرح سے بلاؤ کہ جس آواز کو سن کے ہم آتے ہیں. میں جملہ بدل, بلا تو رہے ہو اوپر والوں کی طرح نہ بلاؤ, مدینے والوں کی طرح بلاؤ. مدینے والوں نے رسول اللہ کو بلایا تھا, اوپر والوں نے امام مظلوم کو بلایا تھا, دونوں کے بلانے کا طریقہ ایک تھا مگر دونوں کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر میں ایک فرق تھا. یہ فرق انشاءاللہ کل بہت مختصر لیکن آئے گا, وہ فرق آج نہیں بتا رہا. اپنے مظلوم امام, اپنے مظلوم آقا حسین کی سیرت کو سامنے رکھی اور امام زمانہ کا ریپلائی ابھی سے سن لیجئے. تم کہہ رہے آل اجل اور پھر کہتے ہو میں کیوں نہیں آیا, تم مجھے بلا رہے ہو اور پھر روتے ہو کہ میں کیوں نہیں آیا. اپنا بلانے کا طریقہ بھی تو دیکھو, مدینے والوں کی طرح بلاؤ تو میں آؤں گا, کوفے والوں کی طرح بلاؤ تو میں کیسے آؤں گا. کوفے والوں نے میرے دادا کو بھی خط لکھ لکھ کے بلایا اور کتنے جوش اور عقیدت کا مظاہرہ کیا کہ جب دادا بھی نہ آئے فقط ان کا نمائندہ پہنچا. نعوذ باللہ اس جملے میں جناب مسلم ابن عقیل کی توہین نہیں کر رہا ہوں, بڑی عظیم شخصیت ہے مسلم ابن عقیل کی, اتنی عظیم شخصیت ہے کہ اگر آپ جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت پڑھیں جو زیارت کتابوں میں اور معصومین نے تعلیم دی تو زیارت کے جملے وہ آئے ہیں کہ یہ جملے امام نے صرف 2 شخصیتوں کے لیے استعمال کیے ہیں, یا مسلم کے لیے یا عباس علمدار کے لیے. ایوہ العبد الصالح المطیع للہ ولرسول, یہ زیارت ابن فضل العباس کے جملے اور یہی زیارت مسلم ابن عقیل کے جملے. کتنی عظیم شخصیت ہے کہ نگاہ معصوم میں جو جملے عباس علمدار کی شان کے مطابق ہیں وہی مسلم کی شان کے مطابق بن رہے. مگر پھر بھی مسلم حسین تو نہیں تھے, اتنا جوش اتنا ایکسائٹمنٹ اتنی عقیدت ظاہر کر رہے ہیں کہ 40,000 آدمی آ کر بیعت کر رہے ہیں. مگر اوور نائٹ کتنی بڑی چینج آ گئی کہ مسلم نماز عشاء پڑھ کے مڑ کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلا نماز کے بعد کوئی اتنی دیر بھی نہ ٹھہرا کہ مسلم سے مصافحہ کرے، ساری مسجد خالی ہو گئی کہ مسلم سے ہاتھ بھی ملانے کو کوئی تیار نہیں. جو کل مسلم کے ہاتھ سے 40,000 آ کے بیعت کر رہے تھے، بیعت کا مطلب کیا تھا؟ بیعت کا مطلب یہی تو تھا، آقا اگر آپ حکم دیں گے تو گردن بھی کاٹنے کو تیار ہیں، آج نماز کے بعد ہاتھ ملانے کو تیار نہیں. اس طرح کا بلاوا اگر جا رہا تو کیا کبھی امام اس کو قبول کرے گا؟ کیا کبھی امام اس دعوت پہ لبیک کہے گا؟ کیا اس طرح کے بلاوے پہ امام آ جائیں گے؟ اب فرق کیا ہے دونوں بلاووں؟ یہ کل کا موضوع ہے. آج تو یہ کہ بلایا تو کوپے والوں نے بھی تھا، اور بڑے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے بوریوں کی بوریاں بھر کے بلایا تھا، مگر حسین ابھی راستے ہی میں ہیں. یہ پیغام مل گیا، آقا اب کوپے کا رخ نہ کیجیے گا، حالات بدل چکے ہیں، کوپے والوں کے دل چاہے آپ کے ساتھ ہوں مگر ابن زیاد کی تلوار کی وجہ سے ان کے جسم ابن زیاد کے پاس. مکے سے میرا آقا چل رہا، وہ محرم کا دن اختتام کو پہنچا، آج شب 3 ہے، آپ کے لیے ایک عام سی رات ہے. جس طرح آپ اپنے گھروں سے نکل کے اسلامک سینٹر میں آئیں اور اس کے بعد دوسری مجلس میں جائیں گے، پھر پلٹ کے آپ اسی گھر میں جائیں گے، مگر کوئی زینب کبرا سے پوچھے کہ آج کی یہ رات زینب کی زندگی کی کتنی اہم رات بنتی ہے. آج شب 3، جب آج رات کا اندھیرا چھایا تھا اور آج رات کو آسمان پہ چاند نظر آیا تھا، تو زینب اس زمین پہ پہنچ چکی تھی جس کے لیے زینب کو بہت پہلے سے تیار کیا گیا تھا. آپ کے علم میں ہے کہ جو محرم کا دن اختتام کو پہنچ رہا، آقا جنہیں کوفہ جانا ہے مگر آقا کا رخ موڑ دیا گیا ہے، قافلہ حسینی کا رخ پھیر دیا گیا ہے، اب یہ کوفہ نہیں جا رہا ہے. اور کا لشکر راستے میں رکاوٹ بن کے الگ آ گیا اور کوفے سے بعض محبوں کے خط آ گئے، آقا اب یہ کوفہ وہ کوفہ نہ رہا، یہاں کا ارادہ نہ کیجیے گا. قافلہ حسینی کا رخ مڑ تو گیا مگر حسین کے ساتھیوں کو نہیں معلوم اب یہ قافلہ کہاں جا کے رکے گا. دو محرم کا دن ڈھل رہا ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہے کہ چلتے چلتے ایک بار حسین کی سواری ٹھوکر کھاتی ہے اور رک جاتی ہے. یہ ذوالجناح حسین کی سواری کا وفادار جانور مگر ایک مرتبہ ٹھوکر کھا کے رکا، تو اس طرح رکا کہ آقا بار بار اشارہ کر رہے ہیں، بار بار ایڑ لگا رہے ہیں مگر ذوالجناح آگے نہ بڑھا. حسین مظلوم تو جانتے ہیں مگر قافلہ حسینی کو بھی تو پتا چل جائے، اس لیے عباس کو آواز دی جو اس قافلے کا انتظام کرتے ہیں، عباس سواری کا جانور دوسرا لے کے آؤ. سواری کا جانور بدلا گیا مگر یہ دوسرا جانور بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. روایتوں میں ہے کہ 7 جانور بدلے گئے مگر آج کوئی جانور آگے نہیں بڑھ رہا. اور یہ منظر دیکھ کر کہ قافلہ رکا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا، قریب کے قبیلہ بنی اسد کے کچھ لوگ آ کے جمع ہو گئے. آقا نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ کہا، یہ بتاؤ اس علاقے کا نام کیا ہے، اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ ایک نے آگے بڑھ کے کہا، فرزند رسول اس علاقے کا نام نینوا ہے. حسین نے کہا، اور بھی کوئی نام ہوگا؟ دوسرا آگے بڑھا اور اس نے کہا، اس زمین کا نام شط الفرات ہے. حسین نے کہا، مگر اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا. تیسرا آگے بڑھا، فرزند رسول ہم اسے غازریا بھی کہتے ہیں. حسین نے کہا، مگر اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہوگا. اب سب ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے. آخر یہ جواب ملا کہ ہمارے قبیلے کا ایک بہت ہی بوڑھا آدمی ہے، شاید وہ جانتا ہو، اسے بلایا گیا. آقا سوال کرتے ہیں، اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا کہ ایک نام ہے تو، لیکن اب وہ نام ہم نے چھوڑ دیا ہے. کرب و بلا، جیسے ہی کرب و بلا کا نام سننا تھا، حسین آواز دیتے عباس قافلے کو ٹھہرا دیا جائے، سواریوں کو بٹھا دیا جائے، خیمے لگا دیے جائیں، اسی بوڑھے نے ہاتھ جوڑے کہا فرزند رسول اس زمین پہ قیام نہ کیجیے گا، اس لیے کہ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے اور کوئی نبی کا فرزند ایسا نہیں ہے جو یہاں سے گزرا ہو اور اس کے بدن سے خون نہ جاری ہوا ہو. آقا نے سر جھکایا اور کہا تم نے تو خالی سنا ہے اور مجھے یہ معلوم ہے کہ اس سرزمین پہ میرے گھر پہ کیا گزرنے والی ہے، مگر پروردگار نے یہ وعدہ مجھ سے پہلے ہی لیا. ادھر خیمے لگے، ادھر فضا تڑپ کے آئیں اور کہا آقا شہزادی آپ کو یاد کر رہی ہیں. حسین ایک مرتبہ زینب کے خیمے میں پہنچے، کہا بہن زینب مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہا بھیا یہ کہاں قیام کر دیا؟ کیا آگے چل کے نہیں ٹھہر سکتے تھے؟ یہاں تو جب سے میں پہنچی ہوں میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا، لیکن جیسے ہی میں خیمے میں داخل ہوئی مجھے کسی بیوی کے رونے کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے. حسین نے کہا زینب کیا تم نے بھی نہ پہچانا؟ یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے اور میں اسی زمین میں تو آیا ہوں جس زمین کے لیے میری ماں نے گرمیوں میں چکیاں پیس پیس کے مجھے پالا تھا. زینب اب مجھے قیامت تک یہی رہنا ہے. یہ کہہ کے آقا باہر آئے، بنی اسد سے کہا کہ اپنے سارے قبیلے کو بلا کے لاؤ. سارا قبیلہ بنی اسد آیا. حسین نے سرداران بنی اسد سے کہا کہ میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں. سردار ہاتھ جوڑتے ہیں، آقا آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ یہاں قیام کریں. حسین نے کہا نہیں، دو دن تین دن چار دن کی بات نہیں ہے، مجھے قیامت تک یہی رہنا ہے. یہ زمین خریدی جائے گی. جو بازار کی قیمت تھی اس پر حسین نے زمین خریدی تو، مگر دو شرطیں لگائیں. آزاداروں آپ اپنے آرام کو چھوڑ کر حسین کو یاد کرنے یہاں پہ آئے ہیں، مگر آپ نے حسین کو بعد میں یاد کیا ہے، آقا نے آپ کو پہلے یاد کیا ہے. دو شرطیں لگائیں. پہلی شرط یہ لگائی قیامت تک میری قبر کی زیارت کرنے والا میرا کوئی بھی شیعہ یہاں پر آئے تین دن اسے میرا مہمان بنا کے رکھنا. آئے ہماری جانے نثار، آقا نے ہمیں کب یاد کیا؟ میرا مہمان بنا کے رکھنا. اور دوسری شرط یہ لگائی جب لشکر یزید چلا جائے، ہمارے بے گور و کفن لاشیں جلتی ریتی پہ پڑے ہوں تو وعدہ کرو آؤ گے اور ہمارے لاشوں کو دفن کرو گے. سارے مردوں نے وعدہ کیا. حسین نے کہا نہیں، اب اپنے قبیلے کی عورتوں کو بھجواؤ. ارے قبیلے کی عورتوں کو یہ پیغام ملا، فاطمہ کے بیٹے نے تمہیں بلایا ہے. چادریں اوڑ اوڑ کے عورتیں آئیں، ہاتھ جوڑے اور زندے زہرا ہمیں کس لیے بلایا گیا؟ کہا لشکر یزید چلا جائے گا، ہو سکتا ہے تمہارے مرد لشکر یزید کے ڈر سے گھروں سے باہر نہ نکلے. مجھ سے وعدہ کرو پانی بھرنے جب خوراک کے کنارے آؤ گی ہمارے لاشوں کو دفن کر جاؤ گی. روتے ہوئے یہ ساری عورتیں وعدہ کرتی ہیں، مگر حسین کہتے ہیں جاؤ اور اپنے بچوں کو بھجواؤ. ارے نو نو دس دس سال کے بچے ایک مرتبہ پریشانی کے عالم میں آئے، ارے ہم بھی کسی قابل کہ آقا نے ہمیں یاد کیا ہے. ہاتھ جوڑے آقا ہمیں کیوں بلایا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے تمہارے والدین لشکر یزید کے ڈر سے گھروں سے باہر نہ نکلے. وعدہ کرو کھیلتے کھیلتے خوراک کے کنارے آؤ گے، مٹھیوں میں خاک لے کے ہمارے لاشوں پہ ڈالو گے. آئیے دو محرم کی تاریخ، حسین کو اپنے دفن کا کتنا خیال، ہمارے لاشیں جلتی ریتی پہ نہ پڑے رہے. آقا آپ تو لاشوں کے دفن کا انتظام کر رہے اور وہاں تو کیفیت یہ ہے زینب کبرا نے دیکھا، ارے گھوڑے تیار کرائے جا رہے، میرے ماں جائے کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے. پلٹ کے مدینہ کا رخ کیا، نانا رسول اللہ جس حسین کو سینے پہ سلاتے تھے ذرا آ کے دیکھ، اسی حسین کے سینے پہ گھوڑے دوڑ رہے. ماتم حسین.